تو صفحہ نمبر 27 سے انشاءاللہ ہم آج پڑھیں گے، آیت نمبر بھی 27 کے بعد کی جو آیت ہے وہاں سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، وإن كل لما جميع لدينا محضرون، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون، سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل
كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا حسنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون.
صدق الله العظيم. اب ان آیات کا ذرا ترجمہ ہم پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا أحملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہم نے پڑھا تھا کہ وہ حبیب النجار جو نوجوان آیا تھا دور سے اور اس نے انبیاء کرام کی دعوت پہ لبیک کہا تھا اور ساتھ نصیحت بھی کی تھی مگر لوگوں نے اس کو قتل کر دیا. اس کے قتل کرنے کے بعد کیا ہوا؟ اب اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے, ماضی میں یہ رہا ہے اور ماضی کی جو امتیں ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے اس قانون کو نافذ کیا ہے, اور وہ یہ تھا کہ اگر لوگوں پر حجت پوری ہو جائے, یعنی نبی نے آ کے اپنی بات پوری کر دی اور لوگ ڈھٹائی سے نا پہ نا کرتے جا رہے ہیں, نہیں مان رہے اس کو اور سبھی اتفاق کر لیتے ہیں, تو پھر اللہ اس قوم کا فیصلہ کر دیتا ہے. ماضی میں ایسے ہوا ہے, تو اس قوم کو بھی ان کے اپنے شہر میں آسمان سے فرشتہ ایک اتارا, جیسے مفسرین لکھتے ہیں جبریل امین آئے اور انہوں نے اسی شہر کے اوپر یا کسی بھی کنارے پہ کھڑے ہو کے صرف ایک چیخ ماری, صرف ایک چیخ. وہ چیخ ایسی تھی جو سب کے لیے ناقابل برداشت تھی, ان کے سینے پھٹ گئے اور وہ جہاں بیٹھے تھے جس حالت میں کھڑے تھے وہ ہل نہیں سکے، بس وہیں ڈھیر ہو گئے۔ ماضی میں ایسا ہوا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہماری امت میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ نے اپنے رب سے ایک دعا کی تھی، دعائیں بہت سی کی تھی، مگر آپ نے کہا میں نے یہ دعا کی اللہ نے اس کو قبول کیا ہے، اور وہ یہ تھی کہ اللہ میری اس امت پر ماضی کی امتوں کی طرح یک دم عذاب نازل نہ کرنا کہ سب کے سب ختم ہو جائیں۔ یہ دعا ہے جو اس امت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبول کی گئی ہے، ورنہ دیکھا جائے تو ہم اپنے آپ کو ذرا دیکھیں تو ہمارے کوئی بھی شاید ایسا عمل ہو جو ہم نہ کرتے ہوں اور ماضی کی امتوں میں نہ کیا ہو، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ تو یہاں یہی ہوا ہے کہ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا، وہ کس طرح کہ وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء، تو آسمان سے اللہ فرماتے ہیں ہمیں اس کے قتل کرنے کے بعد، اس نوجوان کی شہادت کے بعد، ہمیں آسمان سے کوئی کسی لشکر کے اتارنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ فرشتے جائیں یا ہم آسمان پہ کوئی بادل بھیج دیں جس میں پتھروں کی بارش ہو یا کوئی آگ ہو جو ان پہ برسا دیں، نہیں، کیونکہ وہ اب ڈیزرو جو کرتے تھے وہ کسی اور چیز کو کرتے تھے۔ وما کننا منزلین، اور ہم اتارنے والے بھی نہیں تھے ایسے عذاب کو، کیونکہ اب ہم نے فیصلہ یہ کر دیا تھا ان کو ابھی ختم کرنا ہے۔ تو کیا ہوا، ان کانت الا صیحتا واحدہ، صرف ایک چیخ ہی وہاں آئی، فاذا ہم جمی خامدون، تو وہ سب کے سب بجھ گئے، جیسے دیا بجھ جاتا ہے نا، بس ایسے یہ بارونق چہرے، چلتے پھرتے وجود، ہنس کے مسکراتے لوگ، آتے جاتے لوگ، جہاں تھے بس یوں سمجھی کہ لائٹ بجھ گئی ان کی، وہیں ڈھیر ہو گئے، چل نہیں سکے، یہ حالت ہوئی۔ یا حسرتا علی العباد، یہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ لفظ فرمائے ہیں انسانوں پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہ بندوں کی حالت بڑی عجیب ہے، ان پہ بڑا افسوس ہوتا ہے مجھ کو، یعنی کہ اللہ کو واقعی افسوس ہوتا ہے، مگر ہماری جو حالت ہے وہ ہمیں سنائی جا رہی ہے کہ تمہاری اس حالت کو اگر کوئی بھی سن لے تو اس کو بڑا دکھ ہوگا، افسوس ہوگا۔ وہ کیا ہے کہ ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، ان کے پاس جب بھی ہم نے کسی رسول کو بھیجا ان لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ یہ مذاق کیا ہوتا تھا؟ تو ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا یہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ استہزاء کہتے ہیں ایسے مذاق کو کہ جس سے دوسرے کی توہین ہو، اس کو حقارت سے دیکھا جائے، اس کی بات کو اہمیت نہ دی جائے۔ رسول آئے، لوگ تو منتظر ہوتے ہیں کہ رب کی رحمت آ گئی، دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ رسول بھیج جو ہماری اصلاح کرے، اور جب ایسوں میں رسول آ جاتا ہے تو اکثریت لوگوں کی یہ ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے اس وقت کے رسول کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آپ نے پڑھی ہے نا نمونے، کس طرح ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا گیا، آپ کو بدنام کیا گیا، آپ کے نام رکھے گئے، یہ سب مذاق تھا۔ آپ کی نماز کا مذاق اڑایا گیا کہ یہ نماز ایسے پڑھتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، پھر جھکتے ہیں، اذانیں یوں دیتے ہیں، تو پھر اس کا مقابل بھی وہ تلاش کرتے تھے کہ ہم اس کا مقابل کیا کریں۔ اذان دی جا رہی ہے تو اس کے مقابلے میں سیٹیاں بجا رہی ہیں، تالیاں بجا رہی ہیں، اور پھر اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کچھ بات کرتے ہیں جو واقعی مؤثر ہے، لوگوں کے دلوں میں اتر رہی ہے اور لوگ غور سے سن رہے ہیں، تو کہتے ہیں یہ جادوگر ہے۔ اور اگر آپ کو پیشین گوئی فرما دیتے ہیں آسمان پر جو آسمان سے وحی اترنے کے مطابق، تو کہتے ہیں یہ کاہن ہے، قرآن کو بڑا خوبصورت پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ شاعر ہے، اور سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ پاگل ہے۔ نام بھی رکھے، آپ کا نام یوں رکھا گیا، محمد کی بجائے مزمم رکھ دیا، نعوذ باللہ۔ محمد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، اور مزمم یہ جس کی سب سے زیادہ مذمت کی جائے، یعنی انتہا تک گئے ہیں یہ لوگ۔ اور پھر اس رسول کو جب صحابہ کرام نے آ کے بتایا، اللہ کے رسول لیجئے، آپ کے پیچھے تو اب اس طرح پڑ گئے ہیں، یہ آپ کا نام بھی انہوں نے تبدیل کر دیا، لوگوں کو کہتے پھرتے ہیں یہ مزمم ہے، قربان جائیے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر بھی. اللہ کے رسول بڑے دانا تھے، حکیم تھے، سمجھدار تھے. وہ لوگوں کے جذبات سے نہیں کھیلتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ صحابہ کو بڑا دکھ ہوا ہے، میرا یہ نام انہوں نے تبدیل کیا ہے، مگر اس کو میں کس طرح کنٹرول کروں. بڑے خوبصورت الفاظ آپ نے فرمائے کہ سنو، میری ماں نے میرا نام محمد رکھا ہے. یہ کوئی مراد یہ کہ کوئی اور ہوگا جس کو یہ مذمم کہہ رہے ہیں. یہ ٹالرنس بھی ہے، دین یہی سکھاتا ہے ہمیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ دوسرا اگر اشتعال دلائے تو آپ اپنی حقیقت کو سامنے رکھیے کہ آپ اصل میں ہیں کیا. اگر آپ واقعی صحیح لوگ ہیں تو دوسروں کی باتوں کی پرواہ نہ کیجیے. یہی رسول اللہ، اللہ کے رسول جو ہوتے تھے وہ اسی طرح چلتے تھے اپنے مشن کو لے کے. وہ لوگوں کی باتوں کے، لوگوں کے اشتعال دلانے پر مشتعل نہیں ہوتے تھے. ان کی آنکھوں میں خون نہیں اترتا تھا، منہ میں جھاگ نہیں آتی تھی. حقیقت ہے، وہ بڑے حوصلے والے لوگ تھے، سمجھدار تھے. وہ سمجھتے تھے کہ بھئی اگر ہم نے کوئی قدم اٹھا لیا تو اس کا نقصان کیا ہو سکتا ہے، دین کا بھی نقصان ہوگا، مسلمانوں کا بھی نقصان ہوگا. مگر اس سارے استہزاء کو انہوں نے برداشت کیا اللہ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی طرف سے ان کا خوب دفاع کیا. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا خوب دفاع کیا گیا، وقت کے رسولوں کا خوب دفاع کیا، اللہ نے کیا. اور جس کے پیچھے اللہ ہو، ساری کائنات، ساری دنیا اس کے پیچھے لگ جائے، اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو یہاں یا حسرت علی العباد، لوگوں پر بڑا افسوس ہے. یہ رسول آتا ہے اس کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ سوال کبھی ہمیں اپنے آپ سے بھی کرنا چاہیے، کیا واقعی ہم بھی کبھی کبھی دین کا مذاق اڑاتے ہیں؟ ہمیں کرنا چاہیے اپنے آپ سے سوال. آج تو یہ شعار بن چکا ہے نا، یعنی دنیا میں ہر اس شخص کو جو ایک اچھا مسلمان ہے، اس کو اس پر انگلی اٹھائی جاتی ہے، اس پر شک کیا جاتا ہے، اس کو نام دیا جاتا ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے، اور مسلمان ہے کہ اس کو برداشت کر رہا ہے. لیکن ایک مسلمان کیا دوسرے مسلمان کا اس طرح احترام کرتا ہے؟ یا ہم بھی کم از کم لوگوں کی ہنسی پہ شامل ہو جاتے ہیں، اور اس مذاق میں ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں جہاں دین کے بارے میں لطیفے سنائے جاتے ہیں، مسلمانوں کے بارے میں لطیفے سنائے جاتے ہیں، ان کے کھانوں کے بارے میں لطیفے سنائے جاتے ہیں، ان کی نمازوں، ان کی ریچولز، کچھ بھی ہو، کیا کیا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور ہم اس کو بڑا انجوائے کرتے ہیں، ہم سنتے ہیں، ہنستے ہیں، ان میں شامل ہو جاتے ہیں. سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ، مدثر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوزخی جب دوزخ میں جائیں گے تو ان سے جنتی ایک سوال کریں گے کہ ما سلککم فی سقر، تم دوزخ میں کیا گئے، کیسے گئے، کیا کام تم نے کیے تھے. انہوں نے چار قصور اپنے بتانے ہیں، ان میں ایک قصور ان کا یہی تھا کہ وکنا نخوض مع الخائضین، جو نیک لوگ ہوتے تھے ہم ان کا مذاق اڑانے والوں میں شامل بھی ہو جاتے تھے اور مذاق ہم خود بھی اڑاتے تھے. سوچئے، یہ دین کا معاملہ ہے، اللہ کے ساتھ آپ کا معاملہ ہے، لوگوں کے ساتھ نہیں ہے کہ کسی کو ہم حقیر سمجھیں، اس کے عمل پہ ہم ہنسیں اور اس کی پھپتیاں اڑائیں. نہ یقین مانیے، ہم نہیں جان سکتے. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، بنو غفار کے سردار ہیں. بنو غفار بہت بڑا قبیلہ ہے، جنگجو قبیلہ، امیر ترین قبیلہ، اس کے سردار تھے، مسلمان ہو گئے. چند دن میں ان کو مسلمان ہوئے کہ کسی محفل میں صحابہ اپنے ساتھی سب بیٹھے ہیں، وہاں کسی بات پہ گفتگو جب ہوئی تو اس گفتگو میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تھوڑی سی رائے دے دی. جو ہی وہ بولے تو ابو ذر غفاری وہاں بیٹھے ہوئے کہتے ہیں، اچھا یبن السودا، کالی کلوٹن کے بیٹے، تم بھی بولتے ہو. محفل جو تھی وہ عجیب و غریب اس کی حالت ہو گئی، اور خاص طور پر سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی خاموش ہو گئے، دل ٹوٹ گیا ان کا، بالکل خاموش ہو گئے. چپکے سے اٹھے، کچھ نہیں کہا، ابو ذر غفاری کو کچھ نہیں کہا. اٹھے اور سیدھے مسجد آئے. اللہ کے رسول کو عرض کی، اللہ کے رسول یہ ہوا ہے میرے ساتھ. آپ نے ابو ذر غفاری کو بلایا، آپ نے فرمایا ابو ذر تو نے بلال کو یہ لفظ کہے ہیں؟ کہ جی ہاں. آپ نے فرمایا انک رجل فی کل جاہلیہ، تم ابھی تک ایسے انسان ہو کہ تمہارے اندر ابھی جاہلی دور کی باتیں موجود ہیں دماغ میں. مسلمان ہو گئے تو اپنے دماغ سے ان باتوں کو نکالو، یہ تمہارا بھائی ہے، یقین مانو. ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی عزت کرنی ہے، تم نے اس کو یہ تانا دے کے کیا چاہا ہے؟ جاہلیت کی بات کو دوبارہ لانا چاہتے ہو؟ میں نے تو اس کو مقام دیا ہے، دین نے اس کو مقام دیا ہے. بلال کو جو معاشرہ نہیں دیتا تھا، یہ دین کی وجہ سے اس کو ملا ہے، اس کا مذاق نہ اڑاؤ. تو آپ نے ڈانٹا، اور ابو ذر غفاری کو اس وقت خیال آیا، سرداری ایک طرف، اسلام کا بھائی چارہ ایک طرف، اور اسلام میں بھی وہ بندہ جو کالا ہے، غیر ہے، عرب بھی نہیں ہے، ہمارے اندر ہے، اگر وہ مسلمان ہو گیا ہے تو اس کا مقام ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک مجھ سے بھی بڑھ کے ہو. تو اس لیے بڑی اہم چیزیں ہیں ہماری گفتگو، ہمارا ملن ایک دوسرے سے، اور آپس کی محفلوں میں جو گفتگو ہے اس میں خاص طور پر ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے کہ مذاق نہ اڑایا جائے کسی کا. الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، کیا لوگ نہیں دیکھتے، اور خاص طور پر مکی لوگ جو اس وقت رسول اللہ کا مذاق اڑا رہے ہیں، کیا وہ یہ غور نہیں کرتے کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی بستیاں تھیں، کتنے زمانے تھے، آباد تھے، ترقی تھی، بڑے خوشحال لوگ تھے، ہم نے ان سب کو تہس نہس کر دیا، ختم کر دیا، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے رسول کا مذاق اڑایا. اور قرآن مجید میں ہم یہ واقعات سنا چکے ہیں. وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعُ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، پھر ان میں کوئی بھی نہیں ایسا جو مر جائے اور پھر مر کے دوبارہ ہم زندہ کر کے اس کو اپنی عدالت میں کھڑا نہ کریں. سب کو اپنے ہاں ہم لائیں گے، جس کا مذاق اڑایا گا اس کو بھی، اور جو مذاق اڑانے والا تھا اس کو بھی. ہمیں بتاؤ کس بنیاد پہ تم نے اس کا مذاق اڑایا؟ کیا یہ انسان تمہاری طرح نہیں تھا؟ کیا یہ تمہاری طرح بولتا نہیں تھا؟ صرف اس کا مذاق اس بنیاد پہ اڑایا گیا کہ یہ مسلمان ہوا ہے، کوئی نیکی چاہتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ اس کا رنگ کالا ہے، یا بدصورت ہے، یا غریب ہے؟ کیوں، کس بنیاد پہ ہمارے سامنے حاضر کیے جاؤ گے تم سب؟ وَآیَتُ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اگر ان کو یقین نہیں آتا کہ دوبارہ اٹھ کے ہم نے اپنے رب کے حضور جانا ہے، تو ان کو ہم ایک نشانی بتا دیتے ہیں، اس نشانی سے یہ اندازہ لگا لیں کہ واقعی ہم نے مر کے دوبارہ زندہ ہونا ہے اور رب کی عدالت میں پیش ہونا ہے. وہ نشانی کیا ہے؟ یہ بنجر زمین دیکھ لیجئے. بنجر زمین ہوتی ہے، بالکل سنسان زمین، کچھ بھی نہیں اس پہ، ایک معمولی سا کیڑا بھی وہاں نہیں چل رہا ہوتا کہ یکایک آسمان سے بارش برستی ہے اور وہی بنجر زمین لہلہا اٹھتی ہے، اور کیڑے مکوڑے پرندے سب وہاں ان کا وجود نظر آتا ہے. یہ کہاں سے آ گئے؟ کس نے ان کو زندہ کیا؟ کس نے اس زمین کو جو بنجر تھی اس کو سرسبز و شاداب کر ڈالا؟ یہ کون ہے؟ اگر ایک مردہ زمین کو، بنجر زمین کو اللہ سرسبز میں اور شادابی میں بدل سکتا ہے، تو کیا تمہارے وجود کو جو مٹی مٹی ہو جائے اس کو ہم دوبارہ نہیں اٹھا سکتے؟ اٹھا سکتے ہیں. اسی وجہ سے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہم پڑھتے ہیں نا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ بعث بعد الموت جو ہے، یعنی موت کے بعد دوبارہ اٹھنا، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے. لیکن جو نہیں ماننے والے ان کو سمجھایا جا رہا ہے، او بھائی بندو، خدا کا خوف کرو، دنیا میں رہ رہے ہو، ہوش کی زندگی گزارو. پھر فرمایا احییناها، ہم اسی زمین کو جو مردہ ہوتی ہے اس کو زندہ کر ڈالتے ہیں. پھر نہ صرف زندہ کرتے ہیں، اخرجنا منها حبا، ہم اس سے غلہ بھی اگاتے ہیں. دانے دار غلہ ہم ہی اگاتے ہیں، غلہ نہیں ہوتا، زمین پہ کوئی پھینکتا ہی نہیں ہے، زمین کے اندر اس کی جڑیں خشک ہو کے بالکل ختم ہو چکی ہیں، مگر وہ ذات ہے جب پانی کو اتارتی ہے تو یہی جڑیں تازہ ہو جاتی ہیں اور پھر یہی جڑیں زمین پھاڑ کے باہر نکلتی ہیں۔ فمین ہو یا کلون، پھر اسی غلے کو، اس میں سے کچھ غلے ایسے بھی ہیں جو تم خود انسانوں کھاتے ہو، گندم ہے، جو ہے، چاول ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں جو اسی غلے سے ہماری خوراک بھی بنتی ہے۔ وجعلنا فیہا جنات من نخیل، پھر بارش برسا کے اسی بنجر زمین میں ہم مختلف قسم کے باغات پیدا کر دیتے ہیں جن میں کھجوریں ہیں، انگور ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وفجرنا فیہا من العیون، اسی بارش سے ہم زمین کے اندر بہت سے چشمے بھی پھوڑ ڈالتے ہیں۔ یہ ایک بارش کا کام، ہمارے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے، ایک سب کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کرتی ہے اور کوئی کچھ نہیں کرتا، تو یہ اللہ ہے، اس سے ڈرنا چاہیے، مرنا ہے ہم نے، دوبارہ اٹھنا ہے، اس کے حضور پیش ہونا ہے۔ اور مکی لوگوں کا یہ بڑا کمزور عقیدہ تھا کہ ہم مر گئے، مٹی مٹی ہو جائیں گے، کون دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے؟ آخر میں آیت، اسی سورت کے آخری رکوع میں یہ مسئلہ آ رہا ہے، لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ لوگ کھائیں اس زمین کے اس پھل کو جو ہم زمین سے اگاتے ہیں، بنجر زمین ہوتی ہے اس سے اگاتے ہیں۔ وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْدِيهِمْ، حالانکہ اس سارے عمل میں انسانوں کے ہاتھوں نے کوئی کام نہیں کیا ہوتا، یہ سارا ہمارا کام ہوتا ہے، ہم ہی زمین کو پھاڑتے ہیں، ہم ہی زمین کے اندر سے پودا نکالتے ہیں، ہم ہی اسی زمین کو بڑھاتے ہیں، اسی پودے کو ہم ہی آسمان سے بارش برساتے ہیں، اور پھر ہم ہی ہوتے ہیں جو اسی زمین سے مختلف قسم کے غلے اگا دیتے ہیں، یہ ہمارا کام ہے۔ افلا یشکرون، تو کیا لوگ شکر ادا نہیں کرتے؟ بغیر محنت کے ان کو یہ سب کچھ مل رہا ہے، گندم ہے، چنا ہے، دالیں ہیں مختلف قسم کی، کوئی نام لیجئے، کس ان میں ہماری کتنی محنت ہے، کسان کی بھی لے لیجئے، محنت کتنی ہے، وہ یوں کچھ وہ پھینک دیتا ہے، بس اس نے ہل چلا ہے، پھینک دیا، باقی اللہ کا کام ہے اس کو، پودے کو یا اس بیج کو پھاڑنا اور اسی کے اندر سے پودا نکالنا اور اسی کو آہستہ آہستہ بڑھانا اور بڑھا کے ایک مقام پہ لا کے پھر اس کے اندر کونپلے نکالنا اور پھر اس کے اندر یہ سب کچھ دانے جو ہے نا وہ بیج پیدا کرنا، انسانوں کا کام نہیں ہے، ان کا محنت، ان کی کوئی محنت اس میں ہے ہی نہیں۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، خلق الازواج، جس نے پیدا کیا ازواج کو، جوڑوں کو، کلہا، سارے کے سارے، یعنی اس زمین پہ جو شے بھی موجود ہے وہ بغیر جوڑے کے پیدا نہیں ہوئی، یہ قرآن مجید کا دعویٰ تھا کب سے، 1500 سال پہلے سے، اور انسانوں کو اب جا کے پتا چلا ہے، اب جا کے پتا چلا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی وہ کچھ میں سمجھتے تھے، لیکن قرآن نے کہا کلہا، ہر وہ چیز جو اس زمین پہ موجود ہے اس کو اللہ نے پیدا کیا مگر جوڑے کی صورت میں، میل اور فیمیل کی صورت میں، اس کے بغیر وہ پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ مما تنبت الارض، زمین جو کچھ اگاتی ہے وہ بھی جوڑے سے اگاتی ہے، ومن انفسہم، اور انسان جو خود ہیں ان کو بھی دیکھ لیجئے کہ ان کے اندر بھی جو پیدائشیں ہوتی ہیں انسانوں کی وہ بھی جوڑوں سے ہوتی ہیں، ومما لا یعلمون، اور بہت سی ایسی چیزیں بھی ہیں جن کو ہم جوڑے سے پیدا کرتے ہیں مگر لوگ نہیں جانتے۔ آج کی سائنسی تحقیق جو ہے اس کو دیکھیے، آسمان سے بارش کے سے گرنے والا ایک قطرہ جو ہے، ایک قطرہ پانی کا، اس میں بھی ایکس وائی ہوتا ہے، اگر یہ نہ ہو تو اس قطرے میں یہ اللہ صلاحیت ہی نہ رکھے کہ وہ جا کے زمین پہ اثر کرے اور زمین کے اندر جو بیج ہے اس کو پھاڑے۔ مما لا یعلمون، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کو انسان نہیں جانتے مگر سب چیزوں میں جوڑے ہیں، جوڑے، اللہ فرماتا ہے میں سبحان ہوں، مجھ پہ اعتراض کرتے ہو، میرے اندر کوئی عیب تلاش کرتے ہو، عیب دوسرے خداؤں میں تلاش کرو، میرے اندر نہیں ہے، میں ان چیزوں سے پاک ہوں.
وآیت اللہم اللیل,
پھر ایک اور نشانی کہ دوبارہ تم اٹھ سکتے ہو, اور نشانی تمہارے لیے رات کی ہے. رات کیسے آتی ہے؟ نسلخ منہ النہار, ہم نکال لیتے ہیں اس سے دن کو. سلی خانہ تو ہمارے ہاں مشہور ہے نا لفظ سلی خانہ, یہ نسلخ اسی سے ہے, ہم نے اسی سے سلخ جو ہے لفظ نکالا ہے. سلخ کہتے ہیں جانور کو ذبح کرنے کے بعد جب الٹا لٹکایا جاتا ہے تو اس کی کھال کو اتارنا, جیسے کھال اتاری جاتی ہے چاروں طرف سے, اس کو کہتے ہیں سلخ. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں رات کو دن سے, دن سے رات کو میں ایسے نکالتا ہوں, یا دن کو رات سے ایسے نکال لیتا ہوں جیسے کھال جو ہے کسی جانور سے اتاری جاتی ہے. یہ کھال ہی ہے, رات کی کھال ہے نا جو دن کے اوپر چڑھی ہوئی ہے, اور جب دن آتا ہے تو یوں کھال آہستہ آہستہ پیچھے آتی جاتی ہے اور دن جو ہے باہر نکلتا آتا ہے. یہی حال رات کا ہوتا ہے, جب دن جاتا ہے تو رات آہستہ آہستہ آتی ہے اور دن چلا جاتا ہے. بڑا خوبصورت لفظ ہے نسلخ منہ النہار فإذا هم مظلمون, جو ہی دن کو ہم نکال لے جاتے ہیں رات چھا جاتی ہے تو لوگ تاریکی میں ہو جاتے ہیں. یہ معمولی کام نہیں ہے, پوری ایک دنیا میں اندھیرا چھا جانا کوئی معمولی کام نہیں ہے, پوری دنیا میں روشنی کا آ جانا, دن کا آ جانا یہ معمولی کام نہیں ہے. آج کل لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, ہم جانتے ہیں کہ بجلی کی کیا قدر ہے, ہو تو کیا کام ہوتے ہیں, نہ ہو تو کیا ہو سکتا ہے, اور اگر کچھ بھی نہ ہو تو ہم کتنے بے بس ہیں اور کیا شور مچا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کے خلاف کوئی ایسا نہیں ہے جو جلوس نکال سکے کہ اللہ کل سورج نکلا تھا آج کیوں نہیں نکلا, اس کا نظام ہی ایسا زبردست ہے. فإذا هم مظلمون والشمس, سورج کو دیکھ لیجئے, تجری لمستقر لہا, جو اپنے مدار میں چل رہا ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کی رفتار میں تھوڑی سی فرق آ جائے یا اس کے مدار میں وہ ذرا اونچا ہو جائے, نیچے ہو جائے, دائیں ہو جائے, بائیں ہو جائے, کچھ نہیں. لمستقر لہا, اس کا اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ مقرر کر دیا ہے, وہ اسی راستے پہ چلا جا رہا ہے. اتنی فرما برداری یہ سورج کر رہا ہے, ذرا تھوڑا سا اوپر ہو جائے تو ہم جہاں بیٹھے ہوں جم جائیں, اور ذرا نیچے آ جائے یہ جو کچھ ہمارے ارد گرد ہے سب جل کے راکھ ہو جائے. اور جس طرح جا رہا ہے اس کی رفتار میں بھی ذرا برابر کمی نہیں آتی کہ وہ رک جائے, پیچھے ہٹ جائے یا لیٹ ہو جائے, نہیں. لمستقر لہا, اس کا ایک ٹائم مقرر ہے کہ تم نے اس وقت یہاں ہونا ہے. اور واقعی ایسے ہی ہے, ہم دیکھیں نمازوں کے اوقات جو ہیں ہمارے کس طرح ریگولر چل رہے ہیں. کبھی غور کیا ہم نے کہ آج ذرا سورج تھوڑا سا لیٹ ہو جائے تو ہم نماز ذرا لیٹ پڑھ لیں گے؟ نہیں, ایک طے شدہ اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے, حکم ہے جو سورج کو اللہ نے دے رکھا ہے کہ تم نے اپنے مدار پہ چلتے جانا ہے, ذرا ادھر ادھر نہیں ہونا, اور اپنے وقت پہ طلوع ہونا ہے اور اپنے وقت پہ غروب ہونا ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم, یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی جو علیم اور عزیز ذات ہے, زبردست بھی ہے اور علم والا بھی ہے, یہ اس کا ایک اندازہ ہے جو اس نے سورج کو فیڈ کر دیا اور سورج اس حکم کے مطابق آ رہا ہے جا رہا ہے. یعنی تھوڑا سا بھی سورج رک جائے تو کائنات کا نظام تلپٹ ہو جائے, حقیقت ہے. والقمر, اور چاند کو دیکھ لیجئے, قدرناہ منازل, ہم نے اس کی منزلیں مقرر کر دی ہیں, وہ بھی اندازے سے کی ہیں. اللہ تعالیٰ کا جو اندازہ ہے نا وہ فکسڈ ہے, ہمارے اندازے جو ہوتے ہیں نا وہ مے بی ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا جو اندازہ ہے وہ یقیناً ہوتا ہے, ڈیفینیٹلی ایسا ہی ہونا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے چاند کی منزلیں مقرر کر دی ہیں. یہ کیا منزلیں ہیں؟ کبھی دیکھیے چاند پہلی رات کا ہوتا ہے بالکل باریک, پھر دوسرے دن ذرا موٹا, پھر تیسرے دن اور, چوتھے دن اور, پھر کبھی جلدی غروب ہو جاتا ہے, کبھی دیر سے ہوتا ہے, کبھی اور دیر سے ہوتا ہے, کبھی آدھی رات میں ہوتا ہے, کبھی آدھی رات کے بعد ہوتا ہے, اور کبھی فجر جب طلوع ہوتی ہے تو اس وقت ہوتا ہے. پھر اسی طرح بڑا ہو کے پھر اس کے بعد وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور چلتے چلتے پھر اس حالت پہ آتا ہے کہ بالکل چھوٹا ہو جاتا ہے اور پھر کچھ دن غائب رہ کے پھر طلوع ہوتا ہے. یہ وہ چیز ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ میں ہی کر رہا ہوں. اتنا بڑا سورج جو نکلتا ہے تو شعائیں دے رہا ہوتا ہے, اور یہی وہ سورج ہے جس کو میں اگر لپیٹنا چاہوں تو آرام سے لپیٹ سکتا ہوں. اور اس کا ایک مظاہرہ تم دنیا میں دیکھتے ہو, وہ یہ ہے کہ سورج گرہن جب ہوتا ہے تو اس کی روشنی کو میں سک کر لیتا ہوں, روشنی چھین لیتا ہوں, تم تک روشنی نہیں پہنچتی. اور چاند کو بھی اگر گرہن لگا دوں تو وہ بھی اتنی بڑی مخلوق ہے جس پر میرا کنٹرول ہے, میں اس کی روشنی کو بھی روک لوں جو تم پر اپنی کرنیں نہ پہنچا سکے. تو جو ساتھ ایک بہت بڑے سیارے کو کنٹرول کر رہی ہے کہ وہ ڈوبتا بھی ہے اور نکلتا بھی ہے, تو ہم بھی انسان ہیں, ہم بھی ڈوب جائیں گے اور دوبارہ اللہ نکال بھی لے گا. یہ دلائل ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہ رہے ہیں. جو نہیں مانتے خاص طور پر ان کو سمجھایا جا رہا ہے, تو سمجھو ان چیزوں کو. پھر یہ چاند جو ہے حتیٰ عاد کل عرجون القدیم, حتیٰ کہ یہ لوٹ آتا ہے کھجور کی پتلی ٹہنی کی طرح جو پرانی ہوتی ہے, یعنی کھجور کی جو پتلی ٹہنی ہوتی ہے وہ بالکل یوں ہوتی ہے, یوں الٹی. چاند جب نکلتا ہے تو یوں نکلتا ہے, اور پھر یہی چاند بڑھتے 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 پھر آہستہ آہستہ ختم ہوتے ہوتے اوپر جا کے بالکل باریک ہو جاتا ہے. اس سے اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے کہ اس طرح میں اس کو کر دیتا ہوں, کہاں بڑا چاند کہاں چھوٹا, بالکل چھوٹا اور کہاں بالکل غائب ہو جاتا ہے. لشمس یمبغی لہا ان تدرک القمر, پھر سورج کی رفتار کو دیکھیے کہ سورج کے لیے مناسب ہے ہی نہیں کہ وہ اپنی رفتار میں اتنا تیز چلے کہ اس کے آگے اگر چاند ہے تو اس چاند کو پکڑ لے پا لے. نہیں, وہ اپنے مدار میں, وہ اپنے مدار میں, وہ اپنی رفتار سے, وہ اپنی رفتار سے. وللیل سابق النہار, اور نہ ہی رات جو ہے وہ دن سے پہلے آ سکتی ہے, مراد یہ کہ دن سے سبقت وہ نہیں لے جا سکتی. رات اپنے وقت پہ آئے گی اور دن اپنے وقت پہ آئے گا, یہ ہمارے حکم کے پابند ہیں. تو اس طرح انسان ہو تم بھی میرے حکم کے پابند ہو, میں جب چاہوں تمہاری روشنی چھین لوں اور جب چاہوں دوبارہ یہ روشنی پیدا کر کے تمہیں زندہ کھڑا کر دوں. یہ اللہ کی قدرت ہے, ماننا پڑتا ہے. اللہ قادر ہے, اللہ عزیز ہے, غالب ہے, اس پر کوئی غلبہ اختیار نہیں رکھتا, کوئی غلبہ اور اختیار نہیں رکھتا. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ, اور سب کے سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں, روٹیٹ کر رہے ہیں. ایک ایک چھوٹے سے چھوٹے سیارے کو دیکھ لیجئے, چاہے وہ ستارہ ہے یا بڑے سے بڑا سیارہ سورج ہے, اس کو دیکھ لیجئے, ہر کوئی اپنے اپنے مدار میں چل رہا ہے. اور اگر اوپر جائیں تو بندہ دیکھتا ہے نا کہ بڑی بڑے سیارے جو ہیں وہ آ رہے ہیں, اور آ کے لگتا ہے کہ بس اتنی تیز رفتاری سے کہ ابھی اس سے ٹکرایا اور تباہی آئی. ایسے اوپر ایسے لگتا ہے, مگر اللہ کا نظام یہ کہ اس نے اس کو جتنی تیز رفتاری سے دوڑا رہا ہوتا ہے, اس کو حکم یہ بھی ہوتا ہے کہ ادھر تم نے چلنا ہے اور ادھر اس سے ٹکرانا نہیں ہے. وہ آگے چلے جائے تم پیچھے سے چلے جاؤ, یا وہ ذرا اوپر ہو تم نیچے سے نکل جاؤ, یا جب اس کے قریب آؤ تو یوں مڑ جاؤ, لیکن ایک دوسرے سے ٹکرانا نہیں ہے. یہ اوپر ایسا نظام ہے. اگر بندہ نیچے بیٹھ کے ذرا ایسی سسٹم کو دیکھے کہ کتنے سیارے ہیں اور کتنی تیز رفتاری سے وہ دوڑ رہے ہیں کہ لگے ایسے کہ بس یہ ٹکرایا اور تباہی آئی. اور زمین سے بھی کیا, سورج سے بھی بڑے بڑے سیارے ہیں کہ وہ ذرا ٹکرائیں تو ایسا محسوس ہو کہ بس بچتی نہیں ہے کائنات. مگر اللہ کا حکم ہے کہ ہر سیارہ اپنے اپنے مدار میں روٹیٹ کر رہا ہے بس, اور ایک نہیں ہے, دو نہیں ہے, کھربوں کی تعداد میں یہ سیارے ہیں جو اوپر آسمان پہ ہیں, ان کو اللہ سنبھالے ہوئے. ہم انسان کے ہیں. وَآیَتُ لَّهُمْ, اور ان کی نشانی یہ بھی ہے کہ انا حملنا ذریتهم فی الفلک المشحون, کہ ہم نے انہیں سوار کیا ان کی اولاد کو کشتی میں جو بھری ہوئی تھی. یہ حضرت نوح علیہ السلام و تسلیم کی کشتی کی طرف اشارہ ہے. کہ جو بچے کھچے بچے یعنی جو انسان تھے سب کو غرق کر دیا، جو بچے وہ کشتی میں ہم نے بھر دیے. اب پھر اس کے بعد وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور پیدا کیا ہم نے ان کے لیے اس کی مانند جن پر وہ سوار ہوتے ہیں. یعنی اس کشتی کی طرح ہم نے اور بھی بہت سی سواریاں بنا دی ہیں یا پیدا کر دی ہیں جس پر انسان خود سوار ہوتا ہے. یعنی جانور ہیں جس میں خاص طور پر خچر ہے، گھوڑا ہے، اونٹ ہے، یہ سب ایسے جانور ہیں جن پر ہم سوار ہوتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ میں نے پیدا کر دی ہیں، اور یقین مانیے یہ سواریاں ایسی ہیں جو انتہائی دشوار گزار جو راستے ہیں جن پہ انسان کا چلنا محال ہے اور لمبی مسافت طے کرنا بھی ناممکن ہے. وہ جانتے ہیں کہ ان سواریوں کی کیا قدر ہے. آپ آرمی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے، یہ جو خچر ہے یہ پہاڑی دروں میں پہاڑی راستوں میں کتنے کام دیتا ہے. وہاں آرمی کی نہ گاڑیاں پہنچ سکتی ہیں، نہ جہاز پہنچ سکتے ہیں، نہ ہیلی کاپٹر پہنچ سکتے ہیں، مگر یہی کام دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ میں نے پیدا کی. وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اگر ہم چاہیں تو کشتی سوار لوگوں کو غرق کر دیں، اور ایسا غرق کریں کہ فلا صریخ لہم، کوئی بھی چیخ سننے والا ان کا نہ ہو اور کوئی مدد کے لیے نہ آ سکے، ولا ہم ينقذون، اور نہ وہ بچائے جا سکے. کل اس کا میں نے تذکرہ کیا تھا کہ اس طرح ساؤتھ کوریا کی کشتی ڈوبی ہے، کوئی بھی نہیں آ سکا باوجود اتنی ترقی کے، اتنے زبردست سسٹم کے، سیکیورٹی سسٹم کے، کشتی کو اللہ تعالی نے ایسا غرق کیا بچا نہیں سکے. اپنی آنکھوں کے سامنے ڈوبتا دیکھا انہوں نے، وہ سنک ہو رہی ہے، ہو رہی ہے، جا رہی ہے، جا رہی ہے، مگر کوئی آ نہیں سکا کہ وقت پہ پہنچ کے ہم ان کو بچا سکیں. فیصلہ جب اللہ کا ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ اپنا کر کے رہتا ہے. بندوں کے سارے بنے بنائے جو سیکیورٹی کے نظام ہوتے ہیں وہ دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. الا رحمتا منا ومتاعا الى حين، ہاں اگر بچیں گے تو اس صورت میں جب ہماری طرف سے کوئی رحمت ہوگی تو. اور ہم نے یہ فیصلہ کر رکھا ان کے لیے کہ ہم نے ان کو ایک مدت کے لیے، مقرر وقت کے لیے ان کو جینے کا اور موقع دینا ہے، ورنہ نہیں بچ سکتے. جب فیصلہ ہو جائے تو وہ فیصلہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ ان کی موت ایسے ہی آنی ہے. کشتی میں غرق کرنا ہے ان کو تو غرق کر دینا ہے. یہ ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات، اور یہ ہے اللہ تعالیٰ کے اختیارات اور اس کے کام جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہمیں سمجھا رہے ہیں. تو مکی لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس وقت بھی دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو باعث بعد الموت کے منکر ہیں، جو نہیں مانتے کہ مر کے ہم نے دوبارہ اٹھنا ہے. بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست، یہ ہمارے بابر صاحب تھے، مغل بادشاہ، جس نے اپنی عیاش، جو کیا کہتے ہیں نا، اپنی جو ساری دولت تھی، حکومت تھی، سلطنت تھی، اختیار تھا، اس کے بارے میں یہ جملہ بتایا، یہ جملہ بولا، بابر زندگی کو بڑے مزے سے گزار لو، اس لیے کہ یہ عالم اب دوبارہ نہیں بنے گا. یہ مسلمان کا جملہ نہیں ہے، نہ مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے، مگر معلوم نہیں لوگ کیسے تھے، کیسے عقیدے تھے، کیسے ان کے نظریات تھے. قرآن مجید سارا بھرا پڑا ہے اور وہ اسی چیز پر بتا رہا ہے کہ بھائی باس بعد الموت کا عقیدہ رکھو، اگر یہ رکھو گے تو یہ زندگی جو دنیا کی تھوڑی زندگی ہے یہ ذرا ہوش سے گزارو گے اور تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہاں واقعی مرنے کے بعد جب ہم دوبارہ کھڑے ہوئے ہیں تو رب کے کیے ہوئے وعدے بھی آج پورے ہو رہے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا، اب مکی لوگوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جب مسلمان ان کو کہتے ہیں کہ اتقو، تم مسلسل نافرمانیاں کر رہے ہو، کفر کرتے جا رہے ہو، کفر پہ ردے کے ردے چڑھاتے جا رہے ہو، نہ رسول کو مانتے ہو، نہ قرآن کو، نہ وحی کو، اور مذاق بھی الگ اڑاتے ہو، خدا کا خوف کرو، ڈرو. کس سے؟ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ، جو تم آگے اپنے لیے بھیج رہے ہو، جو جو عمل اور نظریات ہیں ان کے مطابق جو کرتے ہو، بکتے ہو، یہ سب جمع ہو رہا ہے تمہارا، اور جو ماضی میں کر کے آئے وہ بھی سب جمع ہو چکا ہے. ڈرو، اپنے آپ کو بچاؤ، باز آ جاؤ ان حرکتوں سے. لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اللہ رحم یہی کرے گا کہ تم جب ڈر جاؤ گے کلمہ پڑھ لو گے تو پچھلے سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا اور مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت کی آغوش میں لے گا. وما تاتیہم من آیۃ من آیات ربہم, مگر ان کا حال یہ ہے کہ جب بھی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی آئی, الا کانوا عنہا مورزین, مگر یہ اس سے اعراض برتتے تھے, منہ موڑ لیتے تھے. نشانی سے مراد کوئی معجزہ اللہ کے رسول دکھا دیتے, کہتے تھے نہیں ہم نہیں مانتے. آپ نے مکہ میں رہتے ہوئے ان کے مطالبے پر کہ اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو اس چاند کو دو ٹکڑے کر دکھائیے, تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے ہاتھ سے یوں اشارہ کیا اللہ کے حکم سے, وہ چاند دو ٹکڑے ہوا, ایک ٹکڑا وہیں رہا اور دوسرا نیچے آ گیا اور لوگوں نے دیکھا. اور یہ رات کا وقت تھا, جو جاگ رہے تھے انہوں نے دیکھا. اور مزے کی بات ہے اس دور کی جو انڈیا کی تاریخ ہے, اس تاریخ کو جو لکھا گیا اس وقت کے بادشاہ نے بھی یہ چاند کے ٹکڑا دیکھا تھا, یہ واقعی ٹکڑے ہوا ہے اور نیچے آیا ہے اور اس تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے. مگر جن لوگوں نے دیکھا وہ کہتے ہیں یہ لگتا ہے ہم پہ جادو کر دیا گیا ہے, جادو کر دیا گیا ہے. نہیں مانا, سحر مستمر, ایک ایسا جادو کر دیا جو چلتا ہے, چلتا جادو. یہ کیسے ممکن ہے کہ چاند دو ٹکڑے ہو؟ وہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے وہ سورت اتار دی, اقتربت الساعۃ وانشق القمر وان یروا آیۃ یعرضوا ویقولوا سحر مستمر. جب بھی ان کو ہم نے کوئی نشانی دکھائی تو اس سے انہوں نے منہ موڑا اور صاف یہ لفظ کہہ دیے کہ ایسا جادو ہے جو ہماری آنکھوں پہ چلا دیا گیا ہے اور اس نے ہمیں پاگل کر دیا ہے. ہم مان ہی نہیں سکتے کہ سورج یا چاند دو ٹکڑے ہو جائے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جو وہ کہتے اس کا جواب جب وحی کے ذریعے آتا تو وہ جب جواب دیا جاتا تو یہ بھی آیات تھیں, اس کو بھی نہیں مانتے تھے. بہت کچھ تھا, بہت کچھ تھا, مگر جس نے نہ ماننا ہو اور جس نے یہی طے کر رکھا ہو کہ میں نے رسول کو نہیں ماننا چاہے کچھ بھی کہے, تو اس پر نہ رسول کی بات اثر کرتی ہے نہ کوئی معجزہ وہ ماننے کو تیار ہوتا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا, اور جب انہیں کہا جاتا کہ اللہ نے تمہیں سرمایہ دے رکھا ہے اس کو خرچ کرو, مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ, یعنی جو اللہ نے تمہیں سرمایہ دیا اس میں سے کچھ خرچ کرو, یہ تمہارے ارد گرد غریب ہیں, مفلس ہیں, ضرورت مند ہیں, تمہارے اپنے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں اور وہ رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے جو مسلمان ہو کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حلقے میں چلا گیا ہے. کوئی خدا کا خوف کرو, دو ان کو, یہ تمہارے انسان بھائی ہیں. تو قالوا, قال الذین کفروا, یہ کفار کہا کرتے, للذین آمنوا, مومنوں کو کہا کرتے, انطعموا من لو یشاء اللہ اطعما, کیا ہم اسے کھلائیں جس کو اللہ چاہے تو کھلا سکتا ہے. مومن کا ایمان تو اللہ پہ ہے نا, کہ اللہ ہی کھلانے والا ہے, اللہ ہی بھوکا دے بھوک دینے والا ہے. وہ مذاق اڑاتے, تو کہتے اگر تمہارا اللہ تمہیں دیتا ہے تو ہم تمہیں کیوں کھلائیں, تمہارا اللہ اگر تمہیں کھلا سکتا ہے تو تم ہمیں کیوں کہتے ہو کہ پیسے دو, مانگو پھر اسی سے جس اللہ کو تم مانتے ہو, وہ تمہیں بھوکا کیوں رکھتا ہے, وہ تمہیں دیتا کیوں نہیں. تو یہ ان کے مذاق ہوتا تھا, اس طرح وہ سلوک کرتے تھے اہل ایمان کے ساتھ اور دین کا مذاق اڑاتے تھے. حقیقت یہی ہے کہ ان کو یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ بات جو ہے وہ اصل یہ ہے کہ یہ پیسہ ہمارے پاس کوئی ہماری صلاحیتوں کی وجہ سے نہیں آیا, یہ رب نے دیا ہے, اور جب رب نے دیا ہے تو اس کا کچھ, اس نے حق رکھا ہے کہ تم غریبوں کو بھی کچھ دو, چلو مسلمانوں کو نہ دو اپنے غریبوں کو ہی دے دو. مگر وہ کہتے تھے تم ہمیں کیوں کہتے ہو, تم ہم سے کیوں مانگتے ہو, تمہارا رب اگر تمہیں کھلاتا تو پھر اس سے لو, ہم سے کیوں مانگتے ہو, قرآن کیوں کہتا ہے انفاق کرو. یہودیوں نے بھی یہی سوال کی, اعتراض کر ڈالا تھا, لیجئے جی مسلمانوں کا رب بھوکا ہے, فقیر ہے, پیسے مانگتا ہے, نعوذ باللہ. یہ مذاق کے انداز ہیں ان کے. تو اللہ کو بڑا غصہ آتا ہے, اللہ فرماتا سنکتب ما قالوا, یہ جو بک رہے ہیں نا ہم ایک ایک شاب لکھ لیتے ہیں اور پھر کل ان کو بتائیں گے کہ تم نے میرا مذاق بھی یوں اڑایا تھا. اللہ کو بھی نہیں چھوڑتے پھر ایسے لوگ. ان انتم الا فی ضلال مبین, تم تو کھلی گمراہی میں ہو. یعنی بجائے اس کے کہ یہ کہنا کہ ہم گمراہی میں ہیں, وہ کہتے ہیں گمراہی میں تم ہو. تم اس اللہ کو مان دو تو اس سے مانگو, پیسے کا موقع آتا ہے تو ہمیں کہتے ہو پیسے دو. یہ تمہارا دین کہتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو, نہیں خرچ کر دو, ہم کیوں دیں؟ تم اپنے رب سے مانگو, وہ تمہیں دے گا. تو تم گمراہ ہو, ہم گمراہ نہیں ہیں. پھر وَيَقُولُونَ, ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے, متى هذا الوعد, بھئی باتیں ہم نہیں مان رہے, نہ رسول کو مان رہے ہیں, نہ معجزات کو مانتے ہیں, نہ کسی مسئلے کو مانتے ہیں. ہم جب کچھ نہیں مانتے اور بار بار قرآن یہ کہتے ہیں اور تمہارے رسول بھی یہ کہتے ہیں کہ مان لو ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا. وہ کب آئے گا وہ عذاب؟ کیوں نہیں آتا وہ عذاب؟ آ جائے نا, اگر تم سچے ہو تو عذاب کو لے آؤ. تو اللہ فرماتے ہیں ما ينظرون الا صیحة واحدة, یہ لوگ صرف ایک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں, صرف ایک چیخ کا. اور چیخ جب آئے گی نا پتہ نہیں چلے گا, اور اس کا کوئی وقت بھی نہیں, بڑا لمبا وقت نہیں ہے, تھوڑا سا وقت, معمولی سی چیخ, اچانک ہی ہونا ہے نا یہ کام. نعوذ باللہ, بالفرض خدا نہ کرے, خدا نہ کرے, جس طرح یہ بم پھٹتے ہیں بازاروں میں, لوگ بیٹھ چل رہے ہیں, آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, اچانک بم پھٹ پڑا تو کیا ہوتا ہے؟ کوئی لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ بم کب پھٹے گا, اور پھر جب بم پھٹتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جو اس کے قریب قریب ہوتے ہیں ان کا وجود نظر نہیں آتا, چیتھڑے اڑ جاتے ہیں. یہ صورت ہے. اللہ فرماتے ہیں اس سے بھی قریب ترین, بدترین جو صورت ہے وہ یہی ہوگی کہ ما ينظرون الا صیحتا واحدا, اور جب آئے گی تو فَإِذْ تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ, یہ چیخ اس حالت میں ان کو پکڑے گی کہ وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے. کوئی کہے گا بھائی میں نے 10 روپے دیے ہیں, مجھے آلو بخارے دو, ایک اور ڈالو, ابھی ایک اور ڈال لگا, وہ توڑ رہا ہوگا, یہ لینے کے منتظر میں انتظار میں ہوگا, بس فیصلہ کر دیا جائے گا, دیر ہی لگے گی. تو کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ وہ عذاب تو آ جائے گا, اس کو یا تو اس کے بچانے کی کوئی تیاری یہ کر رکھے ہیں. کیا ان کے پاس انتظامات ہیں کہ اللہ کے اس چیلنج کو وہ برداشت کر سکیں یا اپنی حفاظت کر سکیں؟ کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تو موقع اللہ دے رہا ہے, مت ایسی باتیں کرو, چیلنج نہ کیا کرو اللہ تعالیٰ کو, تمہیں موقع دیا ہوا ہے, تھوڑا سا وقت ہے, سوچ لو, سمجھ لو, اگر پھر بھی نہیں مانتے تو اور گناہ کر لو, تاکہ اللہ جب پکڑے تو پھر تمہیں چھوڑے نہ. فلا يستطيعون توصية ولا الى اهلهم يرجعون, اور جب یہ عذاب آیا تو اس موقع پر ان کی حالت یہ ہوگی کہ کسی کو نصیحت بھی نہ کر سکیں گے, اور بھائی میرے گھر جا کے ذرا اطلاع دے دو, میری حالت بڑی خراب ہے, میں اٹھ نہیں سکتا, میرا یہ پیسہ ہے, یہ چابی ہے, فلاں کو دے دیں جا کے, نہ کچھ نہیں کہہ سکیں گے. ولا الى اهل يرجعون, اور نہ ہی ایسے عالم میں جب اللہ کا عذاب آیا تو ان کے پاس اتنی ہمت بھی نہیں ہوگی کہ گھر واپس جا سکیں, کہ اپنے بال بچوں کے پاس چلے جائیں. نہیں, سمجھایا ہے کہ ایسے چیلنج نہ دیا کرو, ڈرو. پھر اس منظر کو اللہ سامنے لائے ہیں جو کل قیامت کو پیش آنا ہے. ونفخ فی الصور, سور میں پھونکا جائے گا. یہ سور کیا ہے؟ ایک بگل ہے, ایک فرشتہ ہے جس کا نام اسرافیل ہے. اللہ تعالیٰ نے صرف اس کو اس کام کے لیے مقرر کر رکھا ہے کہ اسرافیل تم سور کو, اس بگل کو اپنے منہ پہ رکھو, اور جو ہی میں حکم دوں تم بجا دینا. اور جب یہ بجا تو اس وقت کیا حالت ہوگی؟ یہ سارا کچھ جو نظر آ رہا ہے نا, یہ آسمان یہ بھی ٹوٹ پھوٹ جائے گا, یہ پہاڑ جو مضبوطی سے جمے ہوئے ہیں یہ بھی روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے, یہ زمین بالکل یوم تبدل الارض غیر الارض, جس روز اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو بدل دینا ہے. یہاں ہمیں اونچ نیچ نظر آتی ہے, بلڈنگ نظر آتی ہیں, پہاڑ ہیں, کئی گڑے ہیں, اللہ نے اس کو پلین کر کے رکھ دینا ہے, یہ زمین ہی نہیں رہے گی, اور زمین بن جائے گی. تو یہ وہ وقت آنا ہے جس کو اس سور کے ذریعے اس ساری کائنات کی حالت بدل دی جائے گی. اور بندہ اپنا, بندے کا اپنا کیا حال ہوگا کہ اس کو اپنا ہوش ہی نہیں ہوگا کہ میں کس حالت میں کھڑا ہوں. قبروں سے لوگ نکل آئیں گے لیکن لوگوں کو اس حال, اپنے حال کا علم نہیں ہوگا کہ میں کس حال میں کھڑا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ لوگ قیامت کے دن جب اٹھیں گے یا میدان محشر میں ہوں گے تو بالکل الف ننگے ہوں گے, ان کے جسم پہ کوئی کپڑے نہیں ہوں گے. ام المومنین سید عائشہ نے جب یہ لفظ سنے تو عرض کی, اللہ کے رسول, یعنی یہ کیسے, یعنی بندہ اریاں ہوگا وہ تو ایک دوسرے کو دیکھے گا. آپ نے فرمایا, عائشہ وہ حالت ایسی ہوگی کہ بندے کو اپنا ہوش ہی نہیں ہوگا کہ میں کس حالت میں کھڑا ہوں, وہ کوئی کسی کو دیکھ بھی نہیں سکے گا, اس کو اپنی پڑی ہوگی کہ آج میرے ساتھ ہوتا کیا ہے. وَنُفِخَ فِي الصُّور, وہ بگل بجایا جائے گا. اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جب اس آیت کو پڑھتے تو آپ کر کپ کپی سی تاری ہو جاتی. تو صحابہ عرض کرتے, اللہ کے رسول خیریت؟ آپ فرماتے, میں کیسے اطمینان سے رہ سکتا ہوں, سو سکتا ہوں, میں چین کیسے کر سکتا ہوں جبکہ اسرافیل جو ہے اس نے بگل کو اپنے منہ پہ لگایا ہوا ہے اور کان اللہ کے حکم کی طرف لگائے ہوئے ہیں کہ جو ہی اللہ کا حکم آئے میں اس کو بجا دوں, تو میں کیسے چین سے بیٹھ سکتا ہوں؟ یہ تو بے چینی پیدا کرنے والی آیت ہے, خیال دلاتی ہے کہ سب کچھ ختم ہوگا, میں نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے. فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ, تو جو ہی بگل بجا تو جو لوگ اپنی اپنی قبروں میں ہوں گے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے دن تک, جہاں کہیں بھی ہوں گے وہ ان کی جدس ہے, وہ قبر ہے, تو وہ اپنی قبروں سے نکل آئیں گے. ینسلون, نکل آئیں گے اور اس وقت کہیں گے, یا ویلنا, ہائے افسوس ہم پر, من بعثنا من مرقدنا, کس نے ہماری آرام گاہ سے ہمیں اٹھا کھڑا کیا. اب قیامت کی جو ہولناکی ہوگی وہ نظر آئے گی ان کو, تو اس وقت ان کو اپنی قبر آرام گاہ نظر آئے گی, حالانکہ قبر میں بھی انسان کو سزا مل رہی ہوتی ہے, وہ عذاب دیکھ رہا ہوتا ہے مگر وہ دور ہے, صرف اس کو دیکھ رہا ہے یا اس کو پیش کیا جاتا ہے صبح شام, وہ بھی بڑی اذیت ہے. لیکن میدان محشر میں جب انسان پہنچ جائے گا تو یہ تباہی دیکھے گا اور حالات دیکھے گا, تو اس وقت اس کو اپنی قبر جو ہے نا وہ یوں محسوس ہوگی جب بہترین بستر تھا, اچھا کمرہ تھا جس میں میں سویا ہوا تھا, کس نے مجھے اٹھا کھڑا کیا دوبارہ. تو اس کو جواب میں کہا جائے گا, ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون, او بھلے بندے یہی تو وہ دن ہے, یہی تو وہ میدان محشر ہے جس کا رحمان نے ہم سے وعدہ کیا تھا, اور انبیاء کرام جو تھے انہوں نے جو کہا تھا آج وہ سب ثابت ہو رہا ہے کہ یہ دن آئے گا, آج وہ آ گیا. تو یہ ہے بعث بعد الموت کی بات کہ اللہ نے دوبارہ اٹھانا ہے, اس کی تفاصیل اس صورت میں ان آیات میں بتا دی گئی ہیں. اور بتایا کس طرح ہوگا, ان کانت الا صیحتم واحدہ, اس بگل کی بھی ایک چیخ ہوگی, صرف بگل, وہ پھونکیں گے. فَإِذَا هُمْ جَمِيعُ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ, تو سب کے سب ہماری بارگاہ میں آ حاضر ہوں گے, کوئی پیچھے نہیں رہے گا, سب موجود ہوں گے. تو اس وقت ہم کہیں گے, فَلْيَوْمْ, آج کے دن, یعنی آج قیامت کے دن اسی میدان محشر میں, لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا, کوئی نفس, کوئی شخص, کوئی جی معمولی سا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. آج کا دن ہم نے اس لیے برپا کیا ہے کہ ہم انصاف قائم کریں, جو مظلوم ہے اس کے ظلم کا بدلہ اب اس کو دیا جائے اور ظالم سے بدلہ لیا جائے, اور جس نے کسی کا حق مارا ہے آج اس کو حق دیا جائے, اور جس نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے آج اس کو اس زیادتی کا بدلہ دیا جائے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اتدرون من المسکین, مسلمانوں تم جانتے ہو مسکین کون ہوتا ہے؟ تو ہم نے عرض کی, اللہ کے رسول, المسکین, مسکین وہ ہوتا ہے من لا درہم لہ ولا دینار علیہ, جس کے پاس نہ کوئی درہم ہو نہ دینار ہو. آپ نے فرمایا نہیں, میری امت کا مسکین وہ شخص ہے جو کل قیامت کو یأتی بصلاتن وزکاتن، کہ وہ آئے گا، اس کو بڑی نمازیں پڑھی ہوں گی، بڑی زکاتیں ادا کی ہوں گی، بڑے حج کیے ہوں گے، لیکن دوسری طرف قد شتم ہذا و اکل مال ہذا و قذف ہذا، اس کو گالی دی ہوگی، اس کو اس پر تہمت لگائی ہوگی اور اس کا مال کھایا ہوگا۔ یہ بندہ جب رب کی عدالت میں آئے گا تو حقوق لینے والے آ جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا، یہ بندہ کہے گا اللہ اس شخص نے میرا اتنا مال کھایا تھا، اللہ فرمائے گا اچھا کھایا تھا، ہاں تو انصاف یہی ہے کہ اب ظاہر ہے اس کے پاس پیسہ تو ہے نہیں، تو اللہ نے فرمانا ہے کہ اس کی نیکیاں اٹھا کے اس کو دے دو، جو نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، زکوٰۃ دی ہے، وہ نیکیاں اس کو دے دو۔ پھر اس کے بعد ایک اور آ جائے گا، اللہ اس نے مجھ پر تہمت لگائی تھی، ہاں بھائی لگائی تھی، بالکل، چلیں اس کی باقی نیکیاں اٹھا کے اس کو دے دو۔ تیسرا آئے گا، اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، اب اس کی نیکیاں ختم ہو چکی ہیں، اب انصاف تو کرنا ہے اللہ نے، اللہ نے فرمانا ہے اس کی برائیاں اٹھا کے اس کو دے دو۔ کیسا انصاف ہے، کیا سلوک ہے، بندے کے ساتھ کیا کچھ ہونا ہے۔ یہ سب سے بڑا مسکین ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جو نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ سب کچھ کر کے آیا، مگر لوگوں کے ساتھ اس نے ناانصافیاں کی، ان کا مال کھایا، ان کے حقوق پامال کیے اور ان کے حق ان کو نہ دیے، اور اسی طرح دنیا سے رخصت ہو گیا، تو کل قیامت کو جب یہ آئے گا تو اس کی نیکیاں ان میں تقسیم کر دی جائیں گی اور ان کی برائیاں اس کو دے دی جائیں گی، اور پھر اس کو اٹھا کے دوسری طرف دھکیل دیا جائے گا کہ جاؤ۔ یہ ہے فلیوم، آج کے روز لا تظلم نفس شیئا، کوئی نفس بھی معمولی سا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اس کے ساتھ انصاف ہوگا۔ اسی کو کہتے ہیں یوم الدین، جزا کا دن، جو میں نے کیا ہے دنیا میں وہ قیامت کے روز بھروں گا، جو میں بول رہا ہوں کل قیامت کے روز کاٹوں گا، اسی کو یوم الدین کہتے ہیں۔ فلیوم لا تظلم نفس شیئا ولا تجزون الا ما کنتم تعملون، اور لوگوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دینا، دیکھو تمہیں جو جزا دی جا رہی ہے، بدلہ دیا جا رہا ہے، ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، تم نے جو کیا تھا یہ وہی جزا ہے، اگر کوئی زیادتی کی ہے تو آؤ ہماری عدالت میں کیس دائر کرو، ہم زیادتی نہیں کر رہے، یہ تمہارے عمل ہیں، ان کا بدلہ ہے جو تمہیں دے رہے ہیں اور کچھ نہیں۔ یہ ہے وہ منزلیں ہیں ہماری آگے بڑی، دنیا کی منزل تو بڑی آسان ہے نا، ایک فیز ہے، وہ وقت ہے ہم گزار رہے ہیں، لیکن آگے بڑی فیزز ہیں اور اس میں ہم اکیلے ہوں گے، ان سے گزرنا ہے، اس کے لیے یہ سب باتیں ہیں جو قرآن مجید کرتا ہے۔ یقین مانیے ہمیں کوئی اور نہیں سمجھا سکتا، یہ عالم اس عالم کی باتیں ہیں جو آگے پیش آنے والا ہے ہمارے ساتھ، ابھی ہم دنیا میں ہیں، عالم دنیا کو تو ہم جان رہے ہیں اور اس کو بھی معمولی سا، لیکن عالم برزخ جو ہے اور اس کے بعد عالم آخرت ہے، یہ دو عالم ہیں آگے ہمارے سامنے جن سے ہم نے گزرنا ہے۔ ہم دنیا میں نہیں تھے تو پہلا عالم کیا تھا، اس کو عالم الارواح کہتے ہیں، جہاں ہماری روحیں تھیں، وہاں سے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا، اب یہاں سے ہم نے آگے جانا ہے، وہ آگے جو جانے کا عالم ہے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں، اور یہ قیامت تک کا ہے، اور جب قیامت آئے گی تو اب وہاں پہنچ جائیں گے، آخر میں وہ عالم آخرت ہوگا۔ مزے کی بات یہ کہ ان عالموں کا، جو چار عالم سے ہم ہو کے مختلف عالم میں جو جا رہے ہیں، ان عالموں کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں۔ مثلا جو عالم ارواح میں تھے ہیں یا ہم تھے اور اب ہم واپس یہاں آئے ہیں، تو اب ہمارا پیچھے کوئی تعلق نہیں رہا، نہ ہمیں یاد ہے کہ ہم وہاں کیسے تھے، ہماری روح کہاں تھی، کچھ پتہ نہیں۔ یعنی اسی طرح جب یہاں، اسی طرح وہ روحیں جو وہ موجود ہیں اس وقت، جو آئندہ نسلیں آنی ہیں، ان کا بھی کوئی تعلق اس دنیا سے نہیں ہے، پھر اسی طرح جب ہم آگے جائیں گے تو آگے جا کے ہم اس دنیا سے کٹ جائیں گے, وہاں ہم اکیلے ہوں گے, ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوگا یہاں, اور نہ ہمارا تعلق ایسے لوگوں سے ہے جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. کوئی بندہ یہاں بیٹھا ہو کہہ دے کہ میرے دادا محترم فوت ہوئے آج سے 30-40 سال پہلے, میرا ان سے ایک تعلق ہے, کوئی نہیں ہے. کس عالم میں ہیں ہم نہیں جانتے. پھر اسی طرح عالم برزخ سے نکل کے جب ہم نے عالم آخرت میں جانا ہے, وہ ایک اور منزل ہے. تو یہ عالم جو ہیں ان میں کوئی کسی سے کوئی تعلق نہیں رکھتا, یہ بیچ میں ہمارے لیے دیواریں کھڑی کر دی ہیں اللہ تعالیٰ نے. ہم اس عالم سے نہ ادھر جھانک سکتے ہیں نہ آگے جھانک سکتے ہیں, اور نہ ادھر والے ادھر جھانک سکتے ہیں نہ ادھر والے ادھر جھانک سکتے ہیں. یہ پردے ہمارے لیے مگر اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ عالم ارواح کو بھی جانتا ہے, عالم دنیا کو بھی, اور عالم برزخ کو بھی, اور قیامت کا بھی جب سما پیدا ہوگا اس کو بھی سب جانتا ہے. تو یہ آنے ہیں, فیزز آنی ہیں ہمارے ساتھ, لیکن سوال اتنا ہے کہ ان آیات کو پڑھ کے ہم پر کتنا اثر ہوتا ہے, ہم کتنی تیاری کرتے ہیں, اس کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے. مسلمان عقل مند وہی ہوتا ہے جو دین کی ان باتوں پہ یقین کر کے اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اس دنیا میں وہ کام کرے جو اس کو آخرت میں مرنے کے بعد فائدہ دے سکے. یہی وہ چیز ہے جو قرآن ہمیں سمجھاتا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسی باتیں ہمیں سمجھا گئے ہیں. یہ سب سے بڑی خیرخواہی ہے جو دین نے ہمارے ساتھ کی ہے, اور سارے کا سارا دین خیرخواہی کا نام ہے, یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں, اور اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اس وقت جو دنیا میں زندہ ہیں کچھ نہ کچھ ایسے کام کریں کہ ہماری آخرت کسی طرح بن جائے. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.